بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. اسی حدیث کے بارے میں بات چل رہی تھی اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ تو پورے آپ کے سامنے آ چکے, اس کی شرح آ چکی ہے. اب میں حدیث کی عام شرح کرتا ہوں آپ کے سامنے بغیر الفاظ کے. اس حدیث کے تعلق سے یہ بات تو آپ کے سامنے آ چکی کہ یہ حدیث اخلاص کی اہمیت کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ اسلام میں اخلاص کی, کسی بھی کام کا اللہ کے لیے خالص ہونا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کا کرنا, کام میں اخلاص ہونا, اس کی کتنی اہمیت ہے کہ بغیر اخلاص کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے, اس کے لیے یہ حدیث پیش کی جاتی ہے. اس مسئلے کے لیے احادیث تو بہت زیادہ ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی عمل میں خلوص نہ ہو, اخلاص نہ ہو, تو چاہے عمل اپنے آپ میں کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اور وہ عمل اس عمل کرنے والے کے خلاف کل قیامت کے دن ہوگا کہ اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس سلسلے کی بڑی مشہور حدیث ہے, عمل کی اہمیت کے لحاظ سے اسے پیش کیا جاتا ہے کہ صرف عمل کی اہمیت ہے اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے کس طریقے سے عمل کرنے والے کو اس کا وبال جھیلنا پڑتا ہے. تین آدمیوں کے تعلق سے جو مشہور بات ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس آدمی کو لایا جائے گا جو آدمی شہید ہوا ہے, شہید ہوا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو پیش کرے گا, ہم نے تم کو قوت دی تھی, طاقت دی تھی, تم نے ہماری ان نعمتوں کا کیا کیا. نعمتیں پہچاننے کے بعد وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں, تم اس لیے لڑ رہے تھے کہ تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے, تم لوگوں میں اس کے لیے مشہور ہو جاؤ کہ فلاں آدمی اس کے اندر جہاد کا بڑا جذبہ ہے اور بہت آگے بڑھ کر کے دشمنوں کی صفوں میں گھس کر کے دشمنوں کو سے مقابلہ کرتا ہے. تم ایک بہادر کی حیثیت سے اپنی پہچان چاہتے تھے, تمہیں دنیا میں یہ پہچان مل گئی ہے, آج تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اس کو اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر کے کہاں داخل کر دیا جائے گا, جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. دوسرا آدمی وہ عالم ہے, وہ قاری ہے, جو قرآن پڑھتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو بلا کر کے اپنی نعمتیں پہچانوائے گا, نعمتیں پہچانے گا وہ شخص, پھر اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ ہم نے یہ نعمتیں دی تھیں, تم نے کیا کیا ان نعمتوں کے تعلق سے. تو کہے گا اللہ ہم نے تیرے بندوں کو دین سکھایا, قرآن سکھایا, انہیں قرآن پڑھایا, ہم نے بہت کام کیے اس کے تعلق سے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا نہیں, تم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تمہیں کہا جائے کہ تم ایک بڑے عالم ہو, بڑے قاری ہو, بڑے حافظ ہو, بہت اچھا پڑھتے ہو, دنیا میں تمہیں یہ شہرت چاہیے تھی, یہی تمہارے دل میں نیت تھی, تمہیں دنیا میں یہ چیز مل گئی, آج تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کو بھی ویسے ہی سر کے بل گھسیٹ کر کے کہاں لے جایا جائے گا, جہنم میں لے جائے گا. تیسرا آدمی وہ مالدار ہے, جس مالدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں اور ان نعمتوں کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں یہ نعمتیں خرچ بھی کر رہا ہے, بخیل کی بات نہیں ہو رہی, خرچ بھی کرتا رہا ہے, لیکن دل میں نیت میں کھوٹ رہا کہ دل میں یہ خواہش رہی کہ میں خرچ کروں گا ان راستوں میں تو لوگ مجھے سخی سمجھیں گے, کہیں گے کہ دیکھو فلاں آدمی ہے اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا رہتا ہے, کتنا اچھا آدمی ہے, کتنا نیک آدمی ہے. صرف اس نیت کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ حدیث جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی, ان کے سامنے بیان کی گئی, تو حدیث سننے کے ساتھ کہتے ہیں ھذا بالہم فما بالونا, یہ تو ان تینوں کا حال ہے جو دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کام کر کے گئے ہیں. ایک تو جو ہے شہید ہوا ہے, ایک بڑا عالم حافظ اور قاری رہا ہے, اور ایک بڑا سخی مالدار اللہ کے راستے میں برابر خرچ کرنے والا. فما بالنا نحنو, ہمارا کیا حال ہوگا, یہ کہہ کر کے اتنا روئے کہ وہ بے ہوش ہو گئے رو کر کے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث کسی بھی شخص کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے. آدمی اپنے عمل کے بارے میں یہ سوچے عمل کرتے ہوئے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں, نیک عمل کی بات ہو رہی ہے, یہ نیک عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف نیت کے کھوٹ کی وجہ سے, نیت کے فساد کی وجہ سے, نیت کے بگاڑ کی وجہ سے پورا عمل ہمارے خلاف قیامت کے دن بن جائے گا. عمل جو دنیا میں ہم کرتے ہیں, انسانوں کی اس عمل کے لحاظ سے چار قسمیں ہیں. اچھی طرح سے یہ چیزیں جو ہے نوٹ کر لیجئے گا آپ. عمل کے لحاظ سے انسان کی کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں. اسی کے لحاظ سے اس کا اعتبار, اسی اخلاص کے معنی کے لحاظ سے عمل کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے, ذہن میں یہ رکھیے گا. چار قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم اس شخص کی ہے جو اپنے عمل سے سوائے دنیا کے کچھ نہیں چاہتا. ایسا شخص جو عمل کر رہا ہے, عمل کیسا ہے؟ کوئی بھی نیک عمل, عبادت, جیسے نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, زکاۃ دے رہا ہے, حج کر رہا ہے, کوئی بھی نیک عمل, لیکن یہ نیک عمل وہ آدمی صرف کس کے لیے کر رہا ہے؟ دنیا کے لیے کر رہا ہے, صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے, صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے, صرف دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اللہ تعالی کی رضا مندی اس سے مطلوب ہی نہیں ہے, اس سے اس کو کچھ مطلب ہی نہیں ہے, صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے, دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے, صرف اس مقصد سے نیک عمل کر رہا ہے. ایسے آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ ہاں, منافق کہا جائے گا. کہا جاتا ہے کہ یہ قسم صرف کس کے ساتھ خاص ہے؟ منافق کے ساتھ, یعنی صرف دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے, اس میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی کو خوش کرنا یا جو ہے ہم کو اس کا کوئی اجر و ثواب کہیں کوئی چیز نہیں, صرف دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اسی لیے منافقین کے بارے میں قرآن میں کہا اللہ تبارک و تعالی نے, ہاں, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ, اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا, صرف دنیاوی مقصد, لوگوں کو دکھانا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ عمل سوائے منافق کے کسی سے نہیں ہو سکتا, صرف لوگوں کو دکھانا. اہل علم نے یہ بات لکھی, کسی مومن سے یہ کام نماز اور روزے کے تعلق سے تو نہیں ہو سکتا. کس کے تعلق سے؟ نماز اور روزے کے تعلق سے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مومن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. یہ منافق ہی ہوگا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے صرف اسی کے لیے, یعنی اللہ کے لیے بھی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی, یہ تو ہو سکتا ہے, ابھی دوسری قسم میں بات آئے گی, لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کوئی منافق کر سکتا ہے. لیکن حج اور زکوٰۃ میں کبھی یہ چیز کسی مومن سے بھی ہو سکتی ہے. اس میں حج اور زکوٰۃ میں, نماز روزے میں صرف یہ منافق ہی ایسا کر سکتا ہے, کوئی مومن اس سے یہ چیز نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم اس کے بارے میں زیادہ باتیں آپ سے نہیں پیش کر رہے ہیں. دوسری قسم, یہ پہلی قسمت ہے, پہلی قسمت کن لوگوں کی ہے؟ جو صرف دنیا میں لوگوں کے دکھانے کے لیے کام کرتا ہے. دوسرا جو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ عبادت ہے, اللہ کا حکم ہے, نماز پڑھ رہا ہے, لیکن ساتھ میں بندوں کو دکھانا بھی ہے, یعنی اللہ کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ بندوں کو دکھانا, جسے ہم ریاکاری کہتے ہیں, ریاکاری یہ بھی شامل ہو. ریاکاری ہو, ریاکاری ہو, یہ دوسری قسم, اور یہ چیز مومن سے زیادہ ہوتی ہے کہ عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے, یعنی لوگوں کو دکھانا یہ مقصد ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ مقصد عبادت کے ساتھ ہے, یعنی یہ عبادت سمجھ کے ہی کرتا ہے, یہ سمجھ کے ہی نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہے, لیکن ساتھ میں مقصد کیا آ جاتا ہے, ہاں لوگوں کو دکھانا بھی, لوگ مجھے اچھا کہیں گے. جو ابھی تین کی مثال ہم نے پیش کی کہ وہ دنیا میں تمہیں کہا گیا, تم نے اس لیے کیا کہ دنیا میں تم کو لوگ ایسا سمجھیں, تم نے اس لیے کیا, تم کو ایسا کہا گیا, آج تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہی بات یہ دوسرا ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہاں عمل اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول نہیں ہے. پورے عمل کا اجر و ثواب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں, یہ مقبول نہیں ہے. بہت ساری احادیث ہیں اس میں, آپ نے بارہ یہ اخلاص کے خطبوں وغیرہ خطبے جو ہوتے تو اس میں سنا ہوگا آپ نے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا لوگوں جس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے, ترک تو ہوا شرک کو, اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے عمل کو برباد کر دیتا ہے, اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر عمل میں ریاکاری ہے عمل فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے, یہ تیسری قسم ہے, تیسری قسم میں لکھے یہ تیسری قسم ہے کہ عمل جب شروع ہوا ہے تو اخلاص کے ساتھ, لیکن بیچ میں ریاکاری آ گئی. عمل شروع ہوا ہے تو کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ, بہت اچھا نیک جذبہ لے کر کے کچھ نوجوان اٹھے, ایک تنظیم بنائے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی طرف دعوت کا کام کریں گے. جس وقت بات چل رہی تھی, کام ہو رہا تھا, شروعات کی گئی اور اس کا فاؤنڈیشن ڈالا گیا, تو بالکل کیا ہے؟ اخلاص. یہ تیسری قسم ہے اس کے تعلق سے. کام شروع ہوا تو کیا ہے؟ اخلاص ہے, بالکل نیت بالکل خالص رہی ہے, لیکن بیچ میں ریاکاری آ گئی ہے. تو ایسے عمل کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ تیسری قسم ہے. پھر سے کہوں, یہ مثال پیش کروں, نماز سے مثال پیش کرتا ہوں. نماز جس وقت آدمی کھڑا ہوا پڑھنے کے لیے, اس وقت صرف اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, لیکن بیچ میں کوئی ایسا آدمی سلام کیا تو سلام کی آواز سے معلوم ہوا کہ یہ ہمارے ذمہ دار باس ہیں یہ, اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میں بڑے خوشی خوشی سے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نیک سمجھیں گے, اس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا, تو بیچ میں یہ نیت آ گئی ان کو دکھانے کی اور خوشی خوشی میں تھوڑا اضافہ ہو گیا. یہ کہتے ہیں کام شروع ہوا تو بالکل اخلاص کی بنیاد پہ تھا, لیکن بیچ میں ریاکاری آ گئی, ایسے عمل کا کیا حکم ہے؟ یہ تیسری قسم ہے. ایسے عمل کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی دو قسم ہیں, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ اخلاص سے شروع کیا گیا کام, اپنی جگہ پر اخلاص ہی پر ہے, لیکن شیطان کی وجہ سے بیچ بیچ میں خیال آتا رہتا ہے. شیطان کی وجہ سے بیچ بیچ میں خیال آتا ہے, یاد رکھیے ذہن میں, صرف خیال آتا ہے یہ ایسا ہے, یہ کام کروں گا, میرا بڑا نام ہوگا,
یہ خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے لیکن اس کی نیت میں کوئی خوٹ کوئی فساد نہیں ہے تو یہ عمل مقبول ہے. شیطان ہر نیک عمل میں نیک عمل کرنے والے کے دل میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. ان وسوسوں کو جھٹک دینا چاہیے, دل سے نکال دینا چاہیے اور اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے. اگر یہ صرف خیال کی حد تک بات ہے تو اس کو جھٹک کر کے کام میں لگے رہنا چاہیے, لیکن واقعی معنی میں اگر بیچ میں ریاکاری آ گئی ہے, جیسے تنظیموں میں ایسا بہت ہو جاتا ہے کہ اخلاص پر تنظیمیں قائم کی جاتی ہیں لیکن بیچ بیچ میں ہم جو نیک کام کر رہے ہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اچھا ہے, ذرا سا بڑا سا بینر بنا دو, اس کو بھی جو ہے ظاہر کرو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں بیچ بیچ میں خواہشات اس طرح کی آتی ہیں, تو صرف خیال ہی نہیں بلکہ باقاعدہ اسے لکھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا جاتا ہے, مختلف ناموں سے بیان کیا جاتا ہے. شروع میں اخلاص تھا, بعد میں ریاکاری آئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ریاکاری صرف خیال نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ریاکاری موجود ہے, بعد میں آ گئی ہے ریاکاری, کام کے اندر ریاکاری موجود ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. پھر اب اس کی دو قسمیں, قسمیں در قسمیں بناتے رہیے گا, اس کی بھی کیا ہے عمل کے لحاظ سے دو قسمیں. اگر وہ عمل ایسا ہے جو عمل الگ کیا جا سکتا ہے تو پہلے والا عمل مقبول, اور جب سے ریاکاری آ گئی ہے وہ عمل مردود. الگ کیا جا سکتا ہے مطلب کیا ہے, ایک آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا, صدقہ کرتا رہا, تو پہلے جو صدقہ کیا تھا اخلاص تھا, وہ سب کی سب قابل قبول ہے, لیکن جب سے ریاکاری آئی وہ عمل وہ خرچہ اس کا قابل قبول نہیں. لیکن ایسا عمل جسے الگ نہیں کیا جا سکتا جیسے نماز ہے, شروع کیا تھا اخلاص کے ساتھ, بیچ میں ریاکاری آ گئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہنے گے, بات سمجھ رہے ہیں میری. پر جس عمل کو آپ الگ الگ کر سکتے ہیں وہاں حکم لگانا آسان ہے, جتنا عمل اخلاص کے ساتھ تھا اس کا ثواب ملے گا, جب سے ریاکاری آ گئی عمل کے اندر اب یہ الٹا اس کے اوپر وبال بنے گا. لیکن جو عمل الگ الگ نہیں کیا جا سکتا, جیسے حج کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, نماز پوری ایک عبادت ہے, حج پوری ایک عبادت ہے, بیچ میں اگر حج میں اگر کسی کے اندر ریاکاری آ گئی, شروع میں کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا, نماز میں بیچ میں ریاکاری آ گئی, اس کا میں نے مثال بھی پیش کی آپ کے سامنے, تو یہ بیچ میں اگر ریاکاری آ گئی ہے تو وہ عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں سلف کا اختلاف رہا ہے کہ پورا عمل برباد ہو گیا یا. اب یہاں الگ الگ تو کر نہیں پا رہے ہیں, کیا کہیں گے اس کے بارے میں, لیکن زیادہ بات یہی لگتی ہے کہ اس کا اثر پورے عمل پر آ جائے گا. بعد میں ریاکاری, جس عمل میں بعد میں ریاکاری آ گئی ہے اور عمل کو الگ الگ بھی نہیں کیا جا سکتا, تو خاتمے پر ہی حکم لگایا جاتا ہے, انما الاعمال بالخواتیم, تو ریاکاری کا ہی حکم اس پر بھی لگے گا. یہ اس کی تیسری قسم ہے, ٹھیک ہے. چوتھی قسم, کوئی عمل کوئی شخص کرتا ہے اور اس کا مقصد اس عمل کے ذریعے سے دین بھی ہے, اخلاص بھی ہے, اور اس اخلاص کے ساتھ ساتھ کوئی دنیاوی مقصد بھی ہے. اخلاص کے ساتھ ساتھ دنیاوی مقصد بھی ہے, دنیاوی مقصد بھی ہے لیکن اخلاص کے ساتھ ہے, یہ ذہن میں رکھیے. وہ کام بالکل اللہ کے لیے ہی کر رہا ہے, کسی اور کے لیے دکھانے کے لیے نہیں کر رہا, اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن ساتھ میں دنیاوی مقصد ہے. میں اس کو مثال سے آپ کے سامنے واضح کر دوں, ایک آدمی پڑھاتا ہے, دین کی تعلیم دیتا ہے, قرآن سکھاتا ہے, اس کا مقصد اس میں یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ دین سیکھیں گے, قرآن کا علم سیکھیں گے, اور اس کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب بھی ملے گا, لیکن ساتھ میں اس کے دل میں نیت میں وہ تنخواہ بھی ہے جو مہینے میں اسے بولیے ملنے والی ہے. یا ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اجر و ثواب ملے گا, یہ ہے ہی اصل نیت یہی ہے, لیکن دل میں یہ بھی خیال ہے کہ جائیں گے فتح ہو جائے گی تو ہم کو مال غنیمت بھی ملے گا. اگر دل میں یہ خیال ہے یعنی دنیا کا کوئی مقصد کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ, اللہ کے یہاں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ یہ نیت ہے کہ کچھ دنیا میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی, اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں, اس کے اپنے بھی خرچے ہوتے ہیں, اس کے اپنے خرچے بھی نکل جائیں گے اور ساتھ میں لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے دین کا دین عام بھی ہوگا, دعوت کا یہ کام عام بھی ہوگا اور ساتھ میں اسے پیسے بھی کچھ مل جائیں گے. یہ دل میں خیال رہا, بولیے یہ عمل کیسا ہے؟ مقبول عمل ہے؟ ہاں بولیے مقبول ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے عمل مقبول ہے لیکن اجر کم ملتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جس نے وہ عمل صرف کس کے لیے کیا؟ آخرت کے لیے کیا, اور اس عمل پر دنیا میں کوئی بھی بدلہ نہیں چاہتا ہے, کسی طرح کا کوئی بھی اجرت نہیں, کوئی تنخواہ نہیں, کوئی پیسہ نہیں, خالص کس کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا, اس کے مقابلے میں اس میں اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے, اجر کم ملے گا لیکن عمل مقبول ہے. آیا سمجھ میں؟ عمل مقبول ہے, اجر میں کمی ہوتی ہے, لیکن صرف دنیا ہی مقصد ہے, آخرت میں ملے کچھ وہ نہیں, ہمیں کیا ہے؟ دنیا ہی سامنے ہے صرف. تو کہتے ہیں مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا, مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ صرف دنیا کے لیے نہیں, آخرت میں بھی ہم کو اجر و ثواب ملے گا اور ہمیں اس کے ساتھ دنیا میں بھی ہمارے گزارے کے لیے ہمیں کچھ رقم بھی مل جائے گی, اس کے لیے کام کرتا ہے, ثواب میں کمی آتی ہے اس کی وجہ سے. وہ بھی کس کے مقابلے میں؟ اس آدمی کے مقابلے میں جو صرف کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں ثواب میں کمی آتی ہے. یہ قسمیں تھیں کسی بھی عمل کے تعلق سے. یہاں ایک سوال آتا ہے کبھی ذہن میں, عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے, اور آپ کے بیٹے بھی تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور صحابہ بڑے بڑے صحابہ بھی تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے, دوسرے صحابہ بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, سوال یہ تھا کہ ایک درخت ہے جو مومن کی مثال ہے. آپ نے اصل اس سوال کیا تھا صحابہ سے کہ بتائیں اس کے بارے میں, وہ مومن کی مثال ہے. لمبی جو ہے وہ روایت, میں کوئی روایت نہیں پیش کر رہا ہوں, سوال کیا یہ. آخر کا صحابہ نے بیان نہیں کیا تو آپ نے ان کو بیان کیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے, نخلا جسے عربی میں کہتے ہیں, کھجور کا یہ درخت ہے. جب واپس جانے لگے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے باپ عمر سے کہا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا لیکن میں شرما گیا اس لیے میں نے نہیں کہا, اس میں ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں, میں چھوٹا سا بچہ میں کیوں بیان کروں, میں شرما گیا میں نے بیان نہیں کیا. تو کہا انہوں نے کاش بیٹے تم بیان کر دیتے, اس سے ان کو کیا شہرت حاصل ہوتی. ہاں بولیے اس کے تعلق سے اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ عبادت نہیں ہے جی, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش کہ کاش میرا بیٹا بیان کر دیا ہوتا تو عمر کا بھی ایک نام ہوتا, بیٹے سے باپ کا بھی نام ہوتا ہے نا, بیٹے سے باپ کا نام ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے. تو دنیا میں نام کمانا, اگر کوئی آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ دنیا کی نیک نامی مقصد ہے تو اس میں کیا حرج ہے, کیا معاملہ ہے؟ یہ بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ جی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, نیت ہی کا نوسا چل رہا ہے, اس لیے تو بیان کر رہا ہوں. ایک بات اور جو اسی سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے بڑے اخلاص کے ساتھ کام کیا, بڑے اخلاص کے ساتھ کام کیا, لیکن لوگ اس کے اس کارنامے کو بیان کرتے رہے جس سے اس کو اپنے اس عمل کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل ہو گئی. اسے شہرت حاصل ہو گئی اور جب سنتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ ایسے کہہ رہے ہیں تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ میں اتنا مشہور ہو گیا ہوں کہ لوگ مجھے یہاں سے لے کر کے امریکہ اور لندن تک جانتے ہیں. خوشی ہوتی ہے یہ سن کر کے. اسے عمل کیا ہے تو اخلاص تھا عمل کے اندر, لیکن اس عمل کے بعد اسے بڑی شہرت حاصل ہوئی اور شہرت اتنی کہ پوری دنیا میں لوگ اسے جاننے لگے, اس کا تذکرہ کرتے ہیں, اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں, فلاں آدمی ہاں وہ بہت اچھا, وہ بہت اچھا ان کو یاد ہے, بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں, وہ بہت اچھا درس دیتے ہیں. بڑی شہرت حاصل ہو گئی اور اسے سن سن کر کے اس آدمی کو خوشی بھی ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ سن کر کے خوشی نہیں ہو رہی, نہیں سن کر کے, اصل یہ نقطہ ہے, سن کر خوشی ہوتی ہے اسے. اس عمل کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اپنی تعریف جب سنتا ہے, اپنی شہرت کے بارے میں سنتا ہے لوگوں کی زبانوں سے, تو اسے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. اس خوشی کی وجہ سے کیا کہا جائے گا؟ اسے ریاکاری کہا جائے گا یا اخلاص کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ یہ اصل وہی عمر, اسی سے یہ جو چیز جڑی ہوئی ہے, ان کو بھی خوشی, کسی شہرت پر خوشی حاصل ہونا, کیا یہ اخلاص کے خلاف ہے؟ جی جی. تو اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے, خالص اللہ کے لیے کیا ہے, نیت بالکل صاف رہی ہے, لیکن اللہ تعالی نے اس کے لیے قبول رکھا دنیا میں کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے بڑا مشہور ہو گیا لوگوں میں, بڑا مشہور ہو گیا ہے لوگوں میں, اور اسے سن کر کے اسے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کے دل میں یہ چیز شروع سے نہیں رہی ہے. اگر اس کے دل میں یہ بات نہیں رہی ہے, دنیا میں یہ چیز ہو گئی لیکن اس عمل کرنے والے کے دل میں یہ بات نہیں تھی, اس کی نیت میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے مجھے شہرت حاصل ہوگی, لوگ مجھے پہچانیں گے, میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں گا, میرا بڑا نام ہو جائے گا. اگر یہ چیز اس کے دل میں کہیں رہی ہے تو پھر جو پہلے حدیث میں نے بیان کی تھی اس میں آ جائے گا, یعنی تم نے تو اس لیے کیا تھا تاکہ تمہارا دنیا میں نام ہو جائے, تمہارا دنیا میں نام ہو گیا, اب تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے, اس میں آ جائے گا. اس کے دل میں کہیں یہ بات نہیں ہے لیکن یہ شہرت خود بخود حاصل ہو گئی ہے اور اسے سن کر کے اسے خوشی بھی ہوتی ہے. پھر بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ مومن کی جلدی والی بشارت ہے, مومن کے لیے جلدی والی بشارت ہے, یعنی دنیا میں اس کو اس کے عمل کی قبولیت کی بشارت حاصل ہو گئی ہے, اس کو کہتے ہیں جلدی والی بشارت ہے. لیکن شرط بہت کڑی ہے, دل میں اس کے کہیں یہ چیز نہیں ہے, یہ خود بخود حاصل ہو گئی ہے, اس کے دل میں کہیں یہ چیز نہیں تھی. یہ لوگوں کی قسمیں تھیں کس کے لحاظ سے؟ بولیے, نیت کے لحاظ سے, اخلاص کے لحاظ سے. یہ میں نے آپ سے کہا تھا انما الاعمال بالنیات, نیت میں ایک چیز یہ تھی اخلاص کا معنی, نیت کا دوسرا جو ہے جو فقہ کے یہاں استعمال کرتے ہیں, عبادت کو عبادت سے الگ کرنا یا عبادت کو عادت سے الگ کرنا, اسے بھی نیت کہا جاتا ہے. اس کے لیے اب ہم آتے ہیں, یہی آخری باتیں ہوں گی سب اس کے تعلق سے, میں چاہتا ہوں کہ آج یہ ختم ہو جائے. اس پہلو سے یہ حدیث فقہ کے سارے ابواب میں آتی ہے, سارے مسائل میں آتی ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے لیے نیت شرط ہے یا نہیں, ضروری ہے یا نہیں؟ بولیے, ضروری ہے, اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے, نیت نہ ہو تو وضو نہیں ہوگا. ہاں جی فقہ کا اس سلسلے میں اختلاف رہا کہ وضو یہ نیت کے بغیر ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا, اس کے بارے میں اختلاف رہا. جمہور کی رائے یہ رہی ہے کہ نیت وضو کے لیے شرط ہے اور بغیر نیت کے وضو صحیح نہیں ہے. جبکہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں, بغیر نیت کے بھی اگر کوئی آدمی صرف اپنا ہاتھ, اس کے چہرہ جو ہے اپنا دونوں ہاتھ, اس کے سر کا مسئلہ پید ہوتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا اگرچہ کہ دل میں اس کی نیت نہ رہی ہو, کیونکہ یہ ایک شرط ہے نماز کے لیے. اور جو شرط ہوتی ہے شرط میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. ایک مسئلہ یعنی اس کا کہ جو چیز شرط ہوتی ہے اس میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. آپ نے کپڑا پہن رکھا ہے, جس وقت آپ یہ کپڑا پہن رہے تھے آپ کی نیت میں یہ بات نہیں تھی, دل میں یہ بات نہیں تھی کہ آپ نماز کے لیے پہن رہے ہیں. نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز کے لیے شرط ہے ستر اورا, وہ حاصل ہے, نماز ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ ایک شرط ہے, وہ شرط پوری ہو گئی, آپ نے پہلے سے کپڑا پہن رکھا ہے. یہ انداز ہوتا ہے. لیکن وضو کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ وضو ایک عبادت ہے. وضو ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. جو چیز عبادت نہیں ہے اس کے لیے نیت ضروری نہیں ہے. ہاں جب اس میں نیت آتی ہے تو اس عادت کو کس میں تبدیل کر دیتی ہے؟ عبادت میں تبدیل کر دیتی ہے. تو نیت کا یہ فرق ہوتا ہے. اسی کے مسائل میں سے چند باتیں ہیں. آدمی کبھی کہہ دیتا ہے, کچھ بات کہہ دیتا ہے اور اس کے لحاظ سے نیت کے لحاظ سے کیا حکم لگائیں گے, یہ مسئلہ آتا ہے. کبھی کوئی چیز آدمی کہتا ہے یا کرتا ہے جو بالکل ظاہر ہے, واضح ہے, اگر اس کے خلاف وہ کہتا ہے نہیں میری نیت یہ نہیں تھی تو وہاں وہ بات اس کی مانی نہیں جاتی. ہمارے سامنے اس کا عمل ہے, اس کی نیت کو تو ہم جانتے نہیں ہیں, یہی بات کہی جاتی ہے. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم کو طلاق ہے اور بعد میں یہ کہتا میری نیت نہیں تھی تو اس کی یہ بات نہیں مانی جاتی. لیکن یہی چیز طلاق کا لفظ نہیں کہتا ہے بلکہ اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے ایسا ہے تو ٹھیک ہے تم اپنے میکے چلی جاؤ, ٹھیک ہے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ, ٹھیک ہے تم اپنا بوریا بستر باندھو اور یہاں سے جاؤ. اس میں سے کسی میں بھی طلاق کا لفظ نہیں ہے. اب کہہ دیں یہاں پر کیا مان دیکھا جائے گا, اس کو کنائے کے الفاظ سے فقہ کیا کہتے ہیں. یہاں نیت دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے جب یہ لفظ کہا تو آپ کی مراد کیا تھی, کیا آپ نے اس سے یہ لیا کہ اپنا سامان الگ کر کے یہاں سے جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں تم کو طلاق دے رہا ہوں. اگر وہ نیت اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو طلاق واقع ہوتی ہے. نیت کا یہ فرق ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی لفظ جو صراحت کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے طلاق کے لیے لیکن دل میں نیت کس کی ہے؟ طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہوتی ہے نیت کی وجہ سے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, جو پڑھا ہم نے, جو نیت کیا ہے وہ چیز اس کو حاصل ہے. کس کے لیے؟ جی عربی زبان چھوڑیے, طلاق کے معنی عربی زبان میں چھوڑنے کے ہوتے ہیں لیکن شریعت کے اندر لفظ طلاق کس کے ساتھ خاص ہے؟ بیوی کو چھوڑنے کے لیے خاص ہے. یہ شریعت کا یعنی کچھ تو ہوتی ہیں وہ ٹیکنیکل ورڈ عربی کے لحاظ سے, کچھ کس کے لحاظ سے ہوتے ہیں؟ شریعت کے لحاظ سے. تو وہاں شریعت کا اعتبار کیا جاتا ہے. جیسے ہم نکاح کہتے ہیں, نکاح کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے. تزوجہ ہم کہتے ہیں, اس کا ایک معنی ہوتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے. لیکن شریعت میں یہ لفظ بولا جاتا ہے اس شادی کے لیے, اس بندھن کے لیے جو شوہر کو بیوی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. تو جب یہ لفظ استعمال کریں گے تو یہی مانا جائے گا. اس میں لفظ جب استعمال کر دیا ہے اور وہ لفظ اسی کے ساتھ خاص ہے تو پھر کوئی اور چیز نہیں سوچی جاتی ہے اور کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی ہے اس کے اندر. لیکن کوئی اور لفظ استعمال کیا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے, تو کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ اس کی نیت دیکھی جاتی ہے, اس نے نیت کیا کیا تھا اس کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے. یہی معاملہ قسم کا ہے, قسم میں بھی یہ مسئلہ نیت کا بہت آتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, تمہاری قسموں میں جو لغو ہیں زبان سے ایسے ہی آ جاتے ہیں, تم قسم مراد نہیں لیتے ہو, نیت قسم کی نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تم کا اس سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا, یعنی اس کے بارے میں کوئی عذاب نہیں ہوگا جو زبان سے نکلے ہیں لیکن تم نے قسم کا ارادہ نہیں کیا تھا. لیکن جو دل کے ارادے کے ساتھ تم قسم کھاتے ہو اس کا تم سے مواخذہ کیا جائے گا. قسم کے بارے میں قرآن میں آئی ہے. تو یہ نیت کا معاملہ ان تمام مسائل میں بھی آتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, میں اس کو پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ فقہ کے سارے یہ مسائل اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں, سامنے ایک عورت جا رہی ہے, شوہر نے یہ سمجھا کہ یہ میری بیوی ہے, پہلے ہی سے بڑا غصہ تھا, گھر میں لڑ کر کے آیا تھا اور دیکھا کہ اب یہ جو ہے نقاب پہن کر کے جانے بھی لگی ہے, راستے میں دیکھا پیچھے سے کہا انت طالق, عربی میں کہتے ہیں انت طالق, تم کو طلاق ہے, تم کو طلاق ہے. حالانکہ اس کی بیوی نہیں ہے, کوئی اور عورت ہے, وہ غلطی سے جو ہے کہہ دیا انت طالق. طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کس کو طلاق ہوگی, اس عورت کو یا اس کو جو اس کے گھر میں ہے؟ باقاعدہ یہ مسائل جو ہے کتابوں میں موجود ہیں, یہ نیت کے ہی بیان میں ہے. لوگوں نے کہا کہ نیت کا اعتبار کریں گے, اس کی نیت یہ رہی ہے کہ انت طالق میں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے, اگر چونکہ اس کی بیوی نہیں ہے, جو گھر میں بھی اس کی طلاق ہو گئی, اس لیے کہ اس کی نیت کیا تھی, اپنی بیوی کو طلاق دینے کی, طلاق دے دیا اس نے. یہ بات مشہور فقہ کی یہ رائے ہے کہ اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے, جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس نے مخاطب کیا تھا اس عورت کو اور وہ اس کی بیوی نہیں ہے, تو اب اس کا یہ کلام غلط جگہ پہ آیا ہے, اور جب کلام غلط جگہ پہ آ جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں, سوچنے کا یہ پہلو بھی ہے. حتیٰ کہ یہ جو کتاب آپ کے سامنے جامع العلوم الحکم ہے اس میں بھی یہ مثالیں پیش کر رکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے اور طلاق کے بارے میں اور بہت سی مثالیں پیش کی ہیں. ایسے کہتا ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ بات کہا, بیوی سمجھ کر کے عورت کو کہا یہ بات, لیکن وہ بیوی نہیں تھی بلکہ کوئی اور عورت تھی, اس کے مقابلے میں الٹا معاملہ اگر ہو جائے, یعنی وہ بیوی ہے اور کوئی اور عورت سمجھ کر کے کوئی بات کہہ رہا ہے, تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی حقیقت میں وہ اس کی بیوی ہے لیکن وہ سمجھ رہا ہے کوئی اور عورت ہے, تو مذاق کرتے ہوئے کہتا ہے اس کے ساتھ, یہ لفظ مذاق میں کہتا ہے اس کے ساتھ انت طالق, وہ بیوی نہیں ہے حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بیوی ہے. نہیں میں الٹے کر رہا ہوں, بیوی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بیوی نہیں ہے, تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہاں دل میں طلاق نہیں ہے, اس کے نیت میں طلاق ہے نہیں, یہ کسی اور کے ساتھ دل لگی کر رہا ہے, کسی اور عورت کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہے, یہ تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ سارے مسائل کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات سے جڑے ہوئے, نیت کے اوپر اس پر حکم لگایا جاتا ہے. تو نیت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ مانا جاتا ہے شرعی احکام کے لحاظ سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی شرح میں یہ بات کہی ہے اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ یہ حدیث فقہ کے 70 ابواب میں داخل ہو جاتی ہے, یعنی وہ سارے مسائل اسی سے جڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مسائل ہیں شریعت کے سب اسی سے جڑے ہوئے ہیں, تو وہ اسی لحاظ سے بات کہتے ہیں, یہی مسائل ہوتے ہیں, نیت کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک آخری مثال پہلے پیش کر دوں, میں چاہ رہا ہوں سر میں ختم ہونے سے پہلے ہی آ جاؤں. کبھی قسم کسی آدمی سے لی جاتی ہے کسی معاملے میں, تو وہ اس کی نیت کا وہاں پہ اعتبار ہوتا ہے, نیت کا جو ہے کا بھی دخل ہوتا ہے, زبان سے کہنے کا بھی ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو سمجھنے کے لیے فرض کر لیجئے زید اور بکر دو آدمی ہیں, زید اور بکر دو آدمی ہیں, زید اور بکر دو آدمی ہیں. زید کا یہ دعویٰ ہے کہ بکر نے مجھ سے 1000 روپے لیے تھے, مجھ سے 1000 روپے لیے تھے اور واپس نہیں کیے ہیں, اور بکر کہتا ہے میں نے پیسہ تم سے لیا ہی نہیں ہے, یہ دعویٰ اور یہ جو ہے انکار ہے. اب بکر کو قسم کھانا پڑتا ہے, اگر یہ ثابت نہ کر پائے زید تو بکر کو قسم کھانا پڑتا ہے شریعت کے لحاظ سے کہ میں نے اس سے کوئی پیسہ نہیں لیا ہے, قسم کھا کر کے یہ بات کہے گا. بکر سے جب قسم کھلوائی کس نے؟ قاسم نے, قاضی نے, قاسم کا نام ہے, قاضی نے, جج نے, کہ تم قسم کھا کر کے کہو کہ تم کو زید نے کوئی پیسہ نہیں دیا ہے, تم نے کوئی پیسہ نہیں لیا ہے. تو اس نے کہا قسم کھاتے ہوئے, واللہ میں نے زید سے 1000 نہیں لیا ہے, اللہ میں نے زید سے 1000 نہیں لیا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اور اس کے دل میں ہے کہ 1000 سے مراد 1000 ریال, تو 1000 ریال تو نہیں لیا, تو 1000 روپیہ لیا تھا. بات سمجھے؟ یہ دل میں سوچ کر کے اس نے یہ صاف صاف کہہ دیا, قسم بھی کھا لیا. قسم جھوٹی مانی جائے گی یا صحیح مانی جائے گی؟ ہاں یہ قسم کیسی مانی جائے گی یہ مسئلہ آتا ہے. اس کے پہلے میں ایک دوسری مثال سے, کبھی کبھی تحقیق کرتے ہوئے کہ آج صبح میں بچے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے فجر کی نماز, آ کر کے پوچھا فجر کی نماز پڑھی؟ کہا ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. قسم کھاؤ پڑھی ہے؟ واللہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. مراد کیا لیا؟ پہلے کبھی جو پڑھی ہے پڑھی ہے, آج کون بولتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ جب قسم کھائی جاتی ہے نیت میں تو اس میں نیت کا اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ جو قسم دلواتا ہے اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے, جو قسم کھاتا ہے اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. تو وہ جھوٹا مانا جائے گا قسم میں جب کہا مجھے 1000 نہیں دیا ہے اور اس نے کیا ارادہ کیا 1000 ریال. اس میں نیت کا اعتبار کس کے ہوگا؟ قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا, قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ بھی نیت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. اسی سے ہٹ کر کے ایک دوسرا مسئلہ, تو کتنا باقی ہے؟ میں 5 منٹ باقی ہے کیا؟ ابھی جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ, اگر قسم کھلانے والا جج نہیں ہے بلکہ ظالم شخص ہے, بلکہ ظالم شخص ہے, جج نہیں ہے ظالم شخص ہے, معلوم ہے قسم کھانے والے کو کہ یہ آدمی بڑا ظالم ہے, اگر میں نے صحیح صحیح قسم کھا لیا تو یہ آدمی اس کے اوپر ظلم کرے گا اس قسم کی وجہ سے, تو ایسے موقع پر قسم کھانے والے کی نیت کے ساتھ درست ہے, اور قسم کھانے میں ایسی کوئی بات کہہ سکتا ہے جو قسم کھلانے والے کے لحاظ سے تو جھوٹی ہو لیکن اس کی نیت کے لحاظ سے صحیح ہو, جائز ہے اس کے لیے, یہ ظلم سے روکنے کے لیے جائز ہے, حرج نہیں ہے اس میں, جائز ہے. حدیثی؟ ہاں جی جی اگر کسی کا دل مطمئن ہے اور زبان سے کفر کا لفظ کہتا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا؟ جی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, دل مطمئن ہے زبان سے کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں, سامنے والا ظالم ہے تو ایسی صورت میں یہ جائز ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی موجود ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کو قسم دلائی گئی تھی, بعض صحابہ کو اس سلسلے میں قسم دلائی گئی تھی ایک آدمی کے تعلق سے کہ یہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں ہے. تو چونکہ تو کسی کا بھائی نہیں تھا, اگر بھائی ہو تو چھوڑنے کی بات تھی وہاں پہ, تو ایک صحابی نے قسم کھا لیا کہ جو ہے میرا بھائی ہے, اس کو ظلم سے بچانے کے لیے. بعد میں جب اللہ کے رسولوں کے سامنے یہ بات آئی تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, تم نے صحیح کہا ہے, سارے مسلمان کیا ہیں بھائی بھائی ہیں, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو کسی ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے اگر قسم کھاتے ہیں تو اس وقت اس قسم کا اعتبار ظالم کی نیت پر نہیں بلکہ مظلوم کی نیت پر کیا جائے گا, یہ شریعت کا حکم ہے. اس کی نیت کے لحاظ سے اس پر حکم لگایا جائے گا. اگر اس نے دل میں یہ رکھا ہے میرا بھائی کہہ رہا تو اس کی مراد ہے اسلامی بھائی, اور قسم کھلانے والے کی مراد کیا ہے, ہاں نسب کے لحاظ سے بھائی, تو اس کے لحاظ سے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن میرے لحاظ سے صحیح ہے, تو اس پر کسی طرح کا کوئی معافضہ نہیں. اس میں قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے. جی آپ کوئی سوال ہو تو کریں, کوئی بات نہیں. یہ ہاتھ دھونے کا, جی اب کبھی آپ تھکے مانے آئیں جلدی سے ہاتھ جو ہے منہ دھوئے اور اس میں سب کچھ کیا آپ نے جیسے وضو میں کرتے ہیں, تو بغیر جو ہے اس کے بھی ہو سکتا ہے. یہ ایسے ہی جو ہے آپ نے کیا, کوئی آپ کے دل میں یہ نہیں تھا کہ جو ہے مجھے نماز پڑھنی ہے کچھ کرنا ہے, ایسے ہی صفائی کے ارادے سے آپ نے آ کر کے وضو کیا. نہیں کہلائے گا وضو, کیونکہ نیت نہ ہونے کی وجہ سے وضو نہیں کہلائے گا, وہ صرف ہاتھ منہ دھونا صفائی کرنا ہوا ہو. وہ تقریباً جو ہے اس میں جب آدمی دھول وغیرہ سے آتا ہے تو سر پر بھی ہاتھ پھیرتا ہے وہ کرنے کے لیے. جو لوگ ترتیب کو واجب نہیں مانتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں نا ہے یہ, تو وضو کے پورے وہ ہو گئے نا اس میں. میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ آخری یہ اعلان جو ہے آئندہ ہفتے درس نہیں ہے, آئندہ ہفتے میں یہاں بنگلور میں نہیں ہوں اس لیے درس نہیں ہوگا, اور اس کے بعد 5 تاریخ ہے سنڈے, 5 تاریخ ہے الیکشن کا دن ہوگا, تو اس دن بھی جو ہے آنا نہیں ہوگا. تو یہ 2 ہفتے جو ہے آپ کے پاس وقت ہے, آپ کو کہیں بھی آنا جانا ہو تو اس اتوار کے دن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے پیشگی آپ کو اطلاع دے دی جا رہی ہے کہ آئندہ 2 ہفتے درس نہیں ہوگا. اسی پر درس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.